الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، باليقين ہم نے آپ کی طرف اتاری ہیں بہت سی واضح آیتیں اور نشانیاں. وما يكفر بها إلا الفاسقون، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو حد سے نکل جانے والے ہیں. أوكلما عاهدوا عهدا نبذہ فریق منہم، آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، نظر انداز کر ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، وہ بھی ایسا رسول جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک ڈالا. کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں. اس سے پہلے والی آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ یہودی قرآن پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی ایک وجہ، جو حقیقت میں ان کے لیے ان کی طرف سے ایک بہانہ ہے، وہ یہ بیان کرتے تھے کہ قرآن کے لانے والے جبریل ہیں اور جبریل ہم پر عذاب لے کے آئے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے. اگر ان کی جگہ میکائیل لے کے آتے جو ہمارے اوپر رزق اور رحمتیں اور بارشوں وغیرہ بھیجنے کے لیے مقرر ہیں، اگر وہ قرآن لے کے آتے حضرت محمد کے پاس تو ہم ایمان لاتے. تو اللہ نے ایک تو ان کو یہ جواب دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تم جبریل اپنی مرضی سے تھوڑا ہی لاتے، دوسرے تم ان سے دشمنی اگر رکھو گے، تم اس کو ان کو اپنا دشمن سمجھو گے، تو صرف کیا وہی تمہارے دشمن بنیں گے یا میں بھی بنوں گا؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ کون لا رہا ہے، یہ دیکھنے سے زیادہ اہم یہ بات ہوتی ہے کہ کیا بات لا رہا ہے، وہ حق ہے یا نہیں ہے. تو ان تینوں معیارات سے اگر تم دیکھو تو تمہارا بہانہ چلنے والا نہیں ہے. اسی بہانے کا رد کرتے ہوئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، چلو ایک منٹ کو یہ مان کے چلتے ہیں کہ قرآن چونکہ جبریل لائے اور تم اس وجہ سے حضرت محمد کی رسالت کو نہیں مانتے، تو کیا حضور کی رسالت پر خالی قرآن گواہ تھا؟ حضور کا صرف معجزہ قرآن اکیلا تھا؟ یہ نہیں ماننا تھا تو دوسرے معجزے تو موجود تھے نا، ان کی وجہ سے مان لیتے. وہ ان کے نہ قرآن کی وجہ سے مان رہے نہ کسی اور وجہ سے مان رہے، تو پھر وہ بات تو نہیں ہے نا جو تم بول رہے کہ ہم قرآن جبریل اگر لاتے نہیں لاتے، میکائیل لاتے تو مان لیتے مثال کے طور پہ. تو یہ بات تو جب درست ہوتی جب قرآن اکیلا حضور کی رسالت پہ گواہ ہو، قرآن اکیلا معجزہ ہو، صرف یہی ایک معجزہ باقی بچا ہو. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک نہیں بے شمار آیتیں، بے شمار معجزات، بے شمار گواہیاں اس بات کی موجود ہیں کہ حضرت محمد بن عبداللہ و محمد الرسول اللہ بھی ہیں. تو پھر اب ماننے سے کیا چیز تم کو روک رہی ہے؟ تو پہلی آیت میں جو پڑھی گئی ہیں اس میں یہی ارشاد ہے کہ ہم نے بہت سی نشانیاں تمہاری طرف اتاری ہیں، یہ ایک قرآن ایک نہیں، ذہن میں رہنے کے لیے. بعض صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ لے کر کے آئے اور آپ کو پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، آپ نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا اور فقراء کے اندر غریبوں مسکینوں میں بانٹنے کا حکم دے دیا. تو وہ صاحب چلے گئے اور پھر اس کو بانٹ ڈالا. دوسری دفعہ وہ ہدیہ لے کر کے آئے آپ کی خدمت میں اور آپ کو پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دے دو، ہم اس کو قبول کرتے. تیسری دفعہ وہ صاحب آئے اور بولے مجھے آپ کے شانے پر، آپ کے شولڈر کے نیچے، آپ کی پیٹھ پر مجھے جو ہے نا ایک چیز دیکھنا ہے. تو وہ دیکھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہی صاحب ہیں یہ. وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ دیکھا تھا کہ یہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، یہ آخری پیغمبر ان کی آرام گاہ کھجوروں کے درمیان، کھجوروں کی بستیوں کے بستی کے درمیان ہوگی. اب مدینہ کے اندر کثرت سے کھجوروں کیا بنے، وہ ہجرت کر کے آئیں گے، حضور ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہدیہ قبول کریں گے، وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ صدقہ نہیں قبول کر رہے ہیں. ان کے پشت پر مہر نبوت ہے کہ آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھا ہوا ہے. تو وہ دیکھے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ تو وہ ظاہری نشانیاں ہیں، حسی، جس کو آدمی محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اس کے ذریعے سے پتہ لگاتا ہے. इसके अलावा जैसा कि इससे पहले बारहा ये बात बोली गई, कुरान भी उसको बारहा दोहराता है और बोली जाती रहेगी मुजाकरे के लिए, कि नबी होने की सबसे बड़ी दलील उसका अपना वजूद होता, सबसे बड़ी दलील उसका अपना वजूद होता। जैसा कि इससे पहले जिक्र किया गया था, कुरान करीम में आया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुखातबीन को ये बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि देखो क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं 40 साल तुम्हारे बीच रहा। फ़कत लबिस्तु फीकुम उमरा मिन क़ब्ली अफला ताकिलून, कोई भी ऐसी चीज़ लगी कि मैं नबी नहीं हो सकता? अफला ताकिलून, अब भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी तुमको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो नबी के नबी होने की सबसे बड़ी दलील उसकी ज़ात होती है। ये दूसरी चीज़ें तो ये एडिशनल चीज़ें कह सकते हैं आप चाहें तो। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत में ये फरमाया, यहाँ अब जो पढ़ी गई है, कि एक नई बेशुमार आयतें हमने उतारी हैं जिनमें से कुछ का अभी बयान अभी जिक्र कर दिया गया था। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि देखो इनसे जिसको इनकार है, समझो निशानियों में या दावे में कोई कमी नहीं है, निशानियों में कोई कमी नहीं है, तुमको मानने की आदत नहीं है, हर हुक्म को तोड़ना है, बेहुक्मी करना है, ऐसा करो तो उसकी ज़िद करना है, जो बोला गया उसके खिलाफ करना है, बस इस वजह से ये काम हो रहा है, इसीलिए हज़रत मोहम्मद की रिसालत का भी तुमको इनकार है और कोई वजह नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मैं ये जो दावा कर रहा हूँ कि ये लोग फासिक हैं, यानी हुक्म तोड़ने की इनकी आदत है, हुक्म नहीं मानने का इनका मिजाज है, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। हर दफ़ा जब कभी इन्होंने कोई वादा किया इसको ऐसे ही निभाया, इनके निभाने का स्टाइल ही ये है कि उसको तोड़ देते हैं, इनका वादा निभाना ये है कि ये वादा तोड़ते हैं, अजीब बात है। अब कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीकुन, सारे के सारे ना भी तोड़ें तो एक गुरो एक जत्था ज़रूर तोड़ता उसको, भाई किसी एक बात को तो सब मान लो, ये मतलब है इसका, किसी एक बात को तो सब मान लो। बल अक्सरहुम ला युमिनून, इनके वादा तोड़ने का तो क्या क्या रोना रोना, इनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। ये बात तो कुरान की हो रही, हज़रत मोहम्मद की रिसालत की हो रही, ये कौन सा हज़रत मूसा को और दूसरे अंबिया बनी इसराइल के मानने वाले थे, ये कौन सा तौरात पर पूरा ईमान रखने वाले थे? बल अक्सरहुम ला युमिनून, नबियों को कत्ल कर रहे हैं, नबी को बोल रहे हैं कि हमको आपकी बात का भरोसा नहीं है कि ये बात अल्लाह ने कही या किसी और ने कही, या कही तो अल्लाह ने लेकिन आप पता नहीं क्या समझे। अब अल्लाह की भी आवाज़ आ गई तो बोले मालूम नहीं आवाज़ गैब से कौन बोल के गया, हमको जब तक अल्लाह को देख नहीं लेंगे मानेंगे नहीं। तो ये सारा क्या है? बल अक्सरहुम ला युमिनून, इनके मिजाज में इनकी सरिश्त और खिमाश में ये बात दाखिल नहीं है ईमान लाना, अक्सरों की हालत यही है। फिर हुज़ूर हक़ ताला इरशाद फरमाते हैं कि अहद तोड़ने की, वादा तोड़ने की इनकी जो खसूसियत है, एक ख़ास उसका एक वाक़या ये भी है कि हमने तौरात में कसरत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों का जिक्र किया, निशानियों का जिक्र किया, अम्बिया या साबिकीन पिछले अम्बिया बारहा आपको हर अपनी उम्मतों से वादा लेते रहे, वो इनके सामने हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वादा लेकर अपने तमाम तर आयतों के साथ में इनके सामने आए तो ये अपना वादा भूल गए। जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, ऐसा भी नहीं है कि वो आके सारे पिछली मुत्तफ़ा चीज़ों को जो सबको तस्लीम थे वो सारे उसूल, ये कैंसिल वो कैंसिल, ये मनसूख वो मनसूख, वो नाकिस। आजकल ये होता है ना कि जो भी जूनियर आता है वो सीनियर के पहले मिटाता, निशानात को मिटाता, फिर उसके बाद में अपना कुछ अपनी बिल्डिंग बनाता। तो अल्लाह ताला फरमाने मुसद्दिकुल लिमा माहुम, इसने तो आके ऐसा कुछ नहीं किया था कि तुमको तुम्हारी चीज़ों से हटा रहा था, इसने तो कहा था कि वही तौहीद का मजमून जो तुम पढ़ते सीखते सिखाते आए हो वही तुमको मानना है, इसने तो कहा था कि रिसालत का जो सिलसिला चला है वो आके मुझ पर ख़त्म हुआ है। इस्लाम की एक खासियत है जिसको जो बहुत सारे गैर मुस्लिमों के इल्म में नहीं रहती और उस वजह से उनको गलत फहमी होती है, यानी यहूदियों को ये गलत फहमी मुसलमानों के ताल्लुक से होती है कि यहूदी हज़रत मूसा को नहीं मानते, उनसे बढ़ के हम मानते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल के अंबिया को नहीं मानते उनसे बढ़ के हम मानते, क्योंकि हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल ही नहीं होता जब तक सबको नहीं मान लिया जाए, शुरू ही वहां से होता है ईमान। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, किसी भी एक रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते कि इन पर ईमान लाएंगे इन पर नहीं, जैसा ये लोग करते। और ऐसे ही ईसाइयों को भी क्रिश्चियन लोगों को भी ये पता नहीं है, उनको हैरत होती है इस बात पर, वो कहते हैं कि तुम तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं लोग इसको, इनको नहीं मानते। कई लोगों के से मुकालमा हुआ बातचीत हुई तो समझ में आता, वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो नहीं मानते, भाई हमारा तो ईमान कामिल ही नहीं होता उनको माने बगैर, हम मुस्लिम कहला ही नहीं जा सकते, हमारा साहिब ईमान बन ही नहीं सकते हम जब तक उनको नहीं माने। कुरान में बारहा ये मजमून दोहराया गया کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق جو کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب کو مانتا ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت محمد آئے انہوں نے تو تورات کو اس معنی میں منسوخ کیا کہ ڈیٹیل جو رہتی وہ تو تبدیل ہو جائے گی لیکن بیس جو ہوگی وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی. تو وہ جو آئی تھی جب اتری تھی تورات تو انہوں نے کہا کہ وہ سچی تھی, وہ اتاری گئی تھی اور اس وقت کے لیے تھی, لیکن اس سے پہلے بھی تو کوئی کتابیں صحیفے اترے تھے. جب تورات آئی تو وہ منسوخ ہوئے, تو جب قرآن آئے گا تو تورات کیوں منسوخ نہیں ہوگی؟ اگر یہ اسی بات کا شکوہ ہے کہ بھائی جب وہ سچی تھی تو پھر اب کیوں نہیں ماننا, اس پہ کیوں نہیں چلنا, تو یہ بھی تو سوچو. تورات پہلی کتاب نہیں ہے, تورات سے پہلے بھی تو صحیفے آئے اترے انبیاء پہ. اگر وہ لوگ بھی یہی ضد باندھ کے بیٹھتے پھر تورات کبھی وہی حشر ہوتا جو تم قرآن کا کرنا چاہتے ہو. مصدق لما معہم, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو مضامین آئے وہ سچے تھے, جب جو اتارا گیا وہ سچا تھا. تو اس کے اندر جو بشارتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب اگر تم حضور کو مانتے ہو تو تم تورات پہ ایمان لا رہے ہو, نہیں مانتے ہو تو تم حضور کی تکذیب بعد میں تورات کی تکذیب پہلے کر رہے ہو. حضور کا انکار بعد میں ہے, تورات کا انکار پہلے ہے, کیونکہ اگر وہاں ایمان ہے تو پھر یہاں جھٹلانے کا سوال ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, ایسا ملی ہوئی ہیں کہ ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہوگا. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کے عہد توڑنے کی جو عادت ہے یہاں پہ بھی ہے. ابھی زندہ مثال ہے اس کی کہ حضرت محمد نے دعویٰ کیا رسالت کا, ان کی بے شمار نشانیاں تورات میں بیان ہوئی, پچھلے انبیاء اپنی ہر امت کو بتاتے آئے, ان کو بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے, اس کے باوجود ان کو ماننا نہیں ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. تو اب دعویٰ رسالت کے بعد یہ ایسے آنکھیں میچ رہے ہیں, ایسا آنکھیں بند کر رہے ہیں اور زبان پہ اقرار کا لفظ لاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں جیسے کانہم لا یعلمون, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات بھی ماننے والی ہے. تورات کے اندر یہ جو بشارتیں آئی یہ ماننے کے لیے آئی ہیں, یا تورات اللہ کی کتاب ہے جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں, یا حضرت محمد کے اتباع کرنا واجب ہے ان کے اوپر ضروری ہے یہ جانتے ہی نہیں ہیں. کانہم لا یعلمون. یہ مضمون بیان کرنے کے بعد ایک اور اہم مضمون ارشاد ہوتا ہے, پہلے میں اس کا آیتوں کے ساتھ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور ان لوگوں نے اتباع کیا اس جادو کا جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے زمانے میں, بادشاہت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان, حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا, ولیکن الشیاطین کفروا, البتہ شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر, اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور یہ یہودی اس جادو کا بھی اتباع کرتے ہیں جو دو فرشتوں پر اتارا گیا بابل شہر میں, ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے. وما یعلمان من احد, وہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادو یا تحقیق ان کی جادو کا علم. حتی یقولا انما نحن فتنۃ, جب تک وہ اس سے یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر, تم کفر اختیار مت کرنا. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ علم حاصل کرتے تھے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی میں علیحدگی کرا دیا کرتے تھے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, ہاں یہ بات بھی ضرور ہے کہ وہ لوگ اس جادو کے ذریعے اس علم کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی وقعت نہیں رکھتے تھے, کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بغیر اللہ کے حکم کے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو چیز وہ سیکھتے تھے وہ ان کو نقصان دینے والی تھی, ان کو نفع دینے والی نہیں تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بالیقین ان کو معلوم تھی یہ بات بھی کہ جو اس کو خریدے گا آخرت میں اس کو کوئی نیک حصہ نہیں ملے گا, نیک انجامی میں سے حصہ نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے ان کو اس بات کا علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, اس کے بجائے اگر وہ ایمان لا کر اللہ سے ڈرنے والی زندگی اختیار کرتے تو یہ اللہ کے پاس بدلے کے اعتبار سے بہت بہتر بدلہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے اس بات کا ان کو علم ہوتا. ان آیتوں میں جیسا کہ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے, بنی اسرائیل کا, یہودی بنی اسرائیل کے تذکرے کے تحت میں ان کی بدعنوانیاں کہ یہ کرتے آئے ہیں یہ لوگ, اس میں سے ایک یہاں پہ بیان کی جا رہی, کیا وہ یہ ہے کہ ان کو بولا گیا اللہ کی کتاب کو مانو تو اس کا ماننا تو نہیں ہوتا, اس پہ چلو تو اس پہ چلنا تو نہیں ہوتا. ہاں چلنے کے واسطے ان کے لیے, پیچھے پڑنے کے واسطے
इत्तबा करने के वास्ते इनके पास जादू रह गया, इसके पीछे चलते हैं, इसको फॉलो ये करते हैं, इसको सीखते सिखाते हैं, इसके मुताबिक अमल करते हैं। तो चलना था अल्लाह की किताब पर, इत्तबा करना था अल्लाह की किताब का, वो इत्तबा तो इनसे हुआ नहीं, और किए तो अकबरुल कबायर का, बहुत बड़ा गुनाह है जादू का कराना, करना और कराना, इस गुनाह कबीरा का ये इर्तिकाब करते थे, इसके पीछे पड़ते थे। फिर इस ज़िम्न में ताला फरमाते हैं कि ये कब हुआ, दो हवाले यहाँ दिए गए। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी, उन्होंने दुआ की थी, रब्बी हबली मुल्कल लायम बगी लि अहदी मिन बादी, मुझे कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ की थी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो किसी को अता नहीं हुई, यह दुआ उन्होंने की थी, अल्लाह ने कबूल भी की। तो फिर कैसी बादशाहत मिली, ऐसी बादशाहत मिली कि इंसानों पर तो हुकूमत करते ही थे, जिन्नात पर भी हुक्म करते थे, शयातीन पर भी हुक्म करते थे, इसका जिक्र सूरह सबा में तफसील से है, दूसरे और मकामात पर भी है। और सिर्फ इसी पर हुक्मरानी नहीं चलती थी, हवा भी उनके लिए अल्लाह ने मुसख़र कर दी थी, 6 महीने की मसाफत को वो पूरे लाव लश्कर के साथ, आज तो जहाज़ एयरप्लेन आज चंद सालों पहले बना है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले तख्त पर बैठ कर, हज़ारों लोग उसके ऊपर बैठ सकते थे, और वो उनको लेकर एकदम हमवार और मुनासिब हवा के साथ में 6 महीने की मसाफत एक दिन में तय करवा देती थी, सुबह से शाम तक के अरसे में। मौजज़ाती तौर पे अल्लाह ने उनके साथ ये मामला रखा हुआ था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के ज़माने में, अल्लाह ने उनको बादशाहत भी अता की थी, उस बादशाहत के ज़माने में जिन्नात और इंसान और शयातीन साथ मिलजुल के रहते थे। तो जिन्नात के पास जादू इल्म था, वो भी अल्लाह के सिखाने ही सही था, लेकिन था, अब साथ रहते थे, तो फिर उन लोगों ने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, युअल्लिमूनन नासस सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। यहूदी ये समझते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जो इन पर हुकूमत करते हैं इसी जादू के असर से करते हैं, बनी इसराइल का ये मानना था। जाहिर सी बात है, जादू तो गुनाह है, जादू तो कुफ्र है, जादू की बाज़ किस्में गुनाह हैं, बाज़ किस्में कुफ्र है, और नबी ये काम कैसा कर सकता है जिसके मिटाने के लिए उसे दुनिया में पैदा और भेजा गया है, पैदा किया गया भेजा गया। तो हक़ ताला फरमा रहे, वमा कफ़रा सुलेमान, तुम सुलेमान के बारे में ये ख्याल रखते, एक अल्लाह का नबी है, वो ये काम कैसे कर सकता है, मैं गवाही देता हूं कि उसने कोई कुफ्र नहीं किया, उसको जो चीज मिली थी वो मौजज़ाती तौर पे मैंने बख्शी थी, ये मतलब हुआ इसका, वमा कफ़रा सुलेमान। फिर वो जो लोगों में चीज थी वो जादू थी, एक तो ये हो गया था, तो इस मौके से शयातीन के साथ मिलजुल कर रहने की वजह से लोगों ने सीखा था, एक हवाला ये। दूसरा, लोगों के अंदर इंसानों में जादू जो आया वो दो फरिश्तों के जरिए से आया, हारूत और मारूत के ज़रिए से, जो बाबुल शहर में भेजे गए थे। वो कैसा हुआ भाई, उसकी क्या तफसील है, उसकी तफसील रिवायात के अंदर ये मिलती है कि किसी ज़माने में लोगों को मौजिज़े में और जादू में कन्फ्यूजन हो गया था, दोनों को सेम समझने लग गए थे। अंबिया के पास भी जो खर्क़ आदत चीज़ होती है नॉर्मल से हट के, वो भी जादू कोई जैसी कोई चीज़ है, और जादूगरों के पास जो चीज़ है वो मौजिज़े जैसी कोई चीज़ है। तो अगर अंबिया जादू मौजज़ात की वजह से काबिल इत्तबा वाजिब एहतराम हैं, तो फिर जादूगर भी वाजिब इत्तबा वाजिब एहतराम हैं। ये ख्याल लोगों में आ गया था, इस ख्याल की इसलाह ज़रूरी थी क्योंकि इसकी हर्फ और इसकी ज़द, इसका हर्फ आता था नबूवत पर, इसकी ज़द पड़ती थी नबूवत पे, रिसालत पे और उसके सोर्सेस पर। तो फिर हक़ ताला ने उसका इंतज़ाम फरमाया, दो फरिश्तों को भेजा, वो इस काम पर मामूर थे, उनको ये बोला गया तुमको दुनिया में जाके फलां शहर में जाके जहाँ के लोगों में ये गलत फहमी फैली हुई है, इस गलत फहमी को दूर करना कि वो जो मौजिज़ा है वो एकदम अलग चीज़ है, और ये जो जादू है ये उससे बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, एक अल्लाह का अमल है और दूसरा कोई शैतानी के आमाल है, तो दोनों सेम कैसा हो सकते हैं, एक रहमानी और एक शैतानी। तो वो दोनों जब भेजे गए, मसलिहतन भेजे गए कि लोगों को सिखाना था जादू का और मौजिज़े का फ़र्क, फरिश्तों को चुना गया, भाई अंबियाए किराम भी तो आखिर तालीम के लिए आते, उनको दे दिया जाता ये काम कि वो बता देते। जादू का काम जाहिर सी बात है, ज़ाहरी एतबार से अच्छा काम है नहीं, तो अंबियाए किराम के शायान शान नहीं है, इसलिए फरिश्तों को ये काम सौंपा गया। फरिश्ते भी तो नेक होते हैं, रूहानी और नूरानी मखलूक होते हैं, उनको ये काम कैसे सौंपा गया। तकवीनी कुछ उमूर जो होते हैं अल्लाह ताला के, जिसमें बंदों का दखल, अमल दखल नहीं होता है इख्तियार का, उन उमूर में फरिश्तों को भी काम पर लगाया गया है। अब जैसे कोई जालिम बादशाह गुजरे, मिसाल के तौर पे कोई जालिम हुक्मरान हो, इस ज़माने का हो, पुराना हो, उसकी परवरिश में, उसकी हिफाजत में, उसकी ज़िंदगी के इंतजामात में भी तो फरिश्तों का दखल है ना। अब फरिश्ते उसकी इयानत कर रहे, उसकी मदद कर रहे, तो उसकी मदद से उसका जुल्म पुख्ता हो रहा ना। तो तकवीनी तौर पर फरिश्तों के ये काम सुपुर्द किए गए हैं, اسی میں سے ایک کام فرشتوں کے یہ بھی سپرد کیا گیا تھا، ان کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ بھئی تم کو سحر کی تعلیم، جادو کی تعلیم دینا ہے، یعنی حقیقت بتانا ہے کہ جادو میں یہ یہ قسمیں ہیں، یہ قسم میں یہ ایسا ایسا اثر ہوتا، اس طرح کیا جاتا وغیرہ وغیرہ، وہ یہ بتاتے تھے. وہ جب لوگ جب ان سے حقیقت دریافت کرتے تھے، جاننا چاہتے تھے، تو آگے کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک بنیادی چیز ان سے طے کرا لیتے تھے، انیشیل فارم ان سے فل کروا لیا جاتا تھا. کیا؟ انما نحن فتنتن، ہم تمہاری آزمائش کے واسطے ہیں یہاں پہ. اب آگے جو بات بتائی جا رہی اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی. صحیح استعمال یہ ہے کہ تم دونوں معجزے کو اور جادو کو سیم نہ سمجھو، معجزے والے کی بات مانو، جادو والے کی بات نہ مانو. اور غلط استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اثر ہوتا زندگیوں میں لوگوں کی، تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لوگوں کو ان برائیوں میں مبتلا کرنے، ان تکلیفوں میں مبتلا کرنے، ان پریشانیوں میں ڈالنے میں لگ جاؤ، یہ ایک چیز ہو سکتی. تو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اب آگے تم ہمارے سے سیکھ کے کفر اختیار مت کر لینا. یہ کہتے تھے اور اس کے بعد ان کو سکھاتے تھے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، یہ کرے تو ایسا ہوتا، یہ کرے تو ایسا ہوتا. تو لوگ ان سے سیکھتے تھے، یہ بول کر سیکھتے تھے پہلے کہ ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی منمانی کرتے تھے. یعنی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو شروع میں تھوڑے لوگ ایسا برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی نفس اور شیطان دوسرے اور کو بھی لگا دیتا ہے، پھر امت کی امت اس میں لگ جاتی ہے. اس کو حضرت پاک تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اب زوجین میں تفریق کرا دے رہے، رشتے ختم کرا دے رہے، گھر برباد کروا دے رہے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بننا، ان لوگوں کی رشتے داروں کی آپس میں نہیں بننا، وہ سیکھ کر کے یہ عمل کروا دیا کرتے تھے. تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا اس لوگوں کا ذہن جاتا کہ جادو کرنے سے یہ کام ہوتا، جادو میں یہ اثر ہے، جادو کی ذات میں ایسا کوئی اثر نہیں ہے. وما ہم بزارین بھی من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک گناہگار بھی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر ہونے کے واسطے، گناہ کی طاقت ملنے کے واسطے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو گناہگار گناہ نہیں کر سکتا، جیسا نیکوکار نیکی نہیں کر سکتا. تو پھر اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے گناہ بھی، تو پھر سزا کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے؟ یہ بہت بغض اعتراض ہے، بہت بغض سوال ہے یہ. اگر اللہ وہاں پر روک دے بندے کو، گناہ کرنا چاہ رہا اور گناہ کرنے نہیں دیں، پھر امتحان کس بات کا؟ سزا صرف اس چیز کی مل رہی ہے کہ جو اختیار تم کو دیا گیا تھا خیر پہ لگانے کا شر پہ لگانے کا، وہ شر پہ لگائے، اس کی سزا دی جا رہی. جیسے پاکیزہ غذائیں کھائیں تو پیٹ بھرتا ہے، حرام غذا کھائے تو بھی پیٹ بھرتا ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ یہ کرنا تھا کہ حلال کھائے تو پیٹ بھرے، حرام کھائے تو پیٹ نہ بھرے؟ اثر تو ہوگا چیزوں کا. اللہ نے حلال چیزیں بنائی ہیں جو پیٹ میں جا کے ہضم ہو جاتی ہیں اور جسم کو قوت بخشتی ہیں، جان کو قوت بخشتی ہیں. اللہ نے زہر بھی بنایا کہ زہر ہی نہ بنایا جاتا، یہ زہر کھا لے تو اثر نہ کرے، ایسا کر دیا جاتا. پوری دنیا کے حساب سے جس جس چیز کی ضرورت ہے خیر و شر کا امتحان لینے، ٹیسٹ لینے کے واسطے، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اثر کو ظاہر کرنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہاں اللہ کی اجازت اور حکم نہ ہو، کسی چیز کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا حکم ہمارے دیکھنے میں شامل ہے، ورنہ بنا اسلب ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے. بجلی، اس میں جو کرنٹ آ رہا ہے الیکٹریسٹی میں سے، جو آ رہی ہے یہ مسلسل آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کھول دیا گیا تو ایک دفعہ جو آیا وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، نہیں، مسلسل آ رہا. ایسے ہی ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. جو چیزیں اس دنیا میں ہو رہی، ہر ایک آدمی کے ساتھ، ہر ایک عورت کے ساتھ، ہر بڑے کے ساتھ، ہر چھوٹے کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ، اپنے دنیا، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی کے اوپر، پانی کے نیچے، زمینوں میں، آسمانوں میں، سب جگہ، ساری مخلوقات کے ساتھ جو احوال ہو رہے، ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم، اللہ کی اذن، اللہ کی مشیت شامل ہے سب کے پیچھے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ آیت اگر سوچیں تو بڑی حیران کرنے والی ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے میرے سوچے بغیر، تم چاہ بھی نہیں سکتے میرے چاہے بغیر. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آیت ہم کو تو بہت پڑھنے کی عادت ہے نماز میں، آپ ذرا سنتے بھی رہتے. تم چاہ بھی نہیں سکتے، مطلب وہ خیال ہما کو بعد میں آتا، پہلے ان سے پوچھتا آنا نہیں آنا ان کو. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر لمحے وہ ایک شأن میں ہے. وہ عجیب ان کا سلسلہ ہے، ہمارے لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں آ جائے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اگر وہ سمجھ میں آ گیا ہم کو وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا نہیں ہے. ہم ایسے کو پوجتے ہی نہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے. وہ عظیم ہستی ہے وہ. ہم محدود لوگوں کی لمیٹڈ لوگ ہیں. ہم لوگ ہر اعتبار سے لمیٹڈ ہیں. ہم ہر اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ان کے پاس کوئی حد نہیں ہے. ان کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. کیسا آ سکتے ہیں وہ ہماری گرفت میں, ہماری عقل کی گرفت میں؟ وہ نہیں آئیں گے. اسی لیے مقولے ملتے ہیں صوفیہ کے کہ جہاں جتنا ہم خود ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ یہ ہیں, علیم ہیں, قدیر ہیں, حی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل میں ہم جتنا سوچ سکتے ہیں نا, اس سب سے ورے اللہ کی ذات ہے. اس لیے ورا الورا بولتے ہیں اللہ کی ذات. الغرض تو حق تعالیٰ فرما رہے وما ہم بزارین ابھی, جادو سیکھ کر کے جادو کر لے رہے تو جادو کی ذات میں اپنا کوئی اثر نہیں, وہ بھی میرا رکھا ہوا ہے. چاہے تو میں کسی کے جادو کو فیل کر دوں, چاہے تو کسی کو پاس کر دوں. جس کو ہو رہا وہ میرے حکم سے ہو رہا, یہ مطلب ہے اس کا. وہ یہ تعلم نما یزر, لیکن یہ کم وقت ایسی چیز سیکھتے تھے جس جو ان کو نفع دینے والی تھی نہیں. اگر کوئی چیز نفع کی چیز, فائدے کی چیز ہے جو حاصل کرنا چاہ رہے, تو اس کے حاصل کرنے کے جائز طریقے بھی ہے. جادو کیوں کرنا ہے؟ کیا چیز چاہیے؟ فلاں چیز چاہیے, تو اس کے حاصل کرنے کے طریقے ہاں ہیں, تو وہ اپناؤ. پھر جادو کیوں کر رہے؟ نہیں وہ فلاں میاں بیوی میں تفریق کرانا ہے, دونوں کا رشتہ توڑانا ہے, اس واسطے کر رہے ہیں ہم جادو. ارے وہ جائز کہاں ہے؟ جس چیز کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں وہ نقصان دینے والی چیز ہے, ان کو نفع دینے والی نہیں ہے. اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے, وَلَقَدْ عَلِيمُ, ان کو بھی پتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا مالہ فی الآخرت من خلاق, آخرت میں اس کو کوئی اچھا انجام ملنے والا ہے نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اس کے باوجود وہ آخرت کو بیچ کے دنیا کے نفع کو کمانے کے لیے یا اپنی دنیا میں اپنی مشیت منشا چلانے کے واسطے, منمانی کرنے کے واسطے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو جانوں کا سودا جس کا عوض کر رہے ہیں نا, بہت بری چیز ہے. وہ ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش ان کو اس بات کا پتہ ہوتا. سحر کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے سحر کہتے ہیں جو دنیا میں مسببات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, واقعات کا ریزن ہم کو پتہ چل گیا تو ہمارے لیے وہ ایک معقول بات ہو جاتی. واقعات کا ریزن نہیں معلوم ہو رہا کہ اس کو بھی اور چیز ہوتے جا رہی, تو سبب خفی ہے, مخفی ہے, پوشیدہ ہے, سامنے نہیں آ رہا وہ, اور چیز ہوتے جا رہی, تو وہ ایک جادو کہلاتی ہے لغت کے اعتبار سے. اب مقناطیس ہے, میگنیٹ ہے, میگنیٹ کے دو پیس ہیں, وہ ایک دوسرے کو آپس میں کھینچ رہے ہیں, دونوں کے اندر کشش ہے, ایک دوسرے کو کھینچنے کی صلاحیت ہے, وہ بھی جادوئیت ہے ایک طرح کی. مسمرزم کے اندر بھی ایک خیالی قوت کے ذریعے سے دوسرے کے دماغ پہ حاوی ہوا جاتا اور ہم جو بھی اس پہ عمل کر رہا ہے وہ عامل ہے, جس پہ کیا جا رہا وہ معمول ہے, وہ اپنی فکر, اپنا خیال اس پہ مسلط کر رہا ہے. تو جس ذریعے سے وہ کر رہا, وہ جو سورس ہے وہ دکھ رہا نہیں, مخفی ہے, وہ جادو ہے. شیطانی شیطانوں کے ذریعے سے, ارواح کے ذریعے سے, خبیث روحوں کے حوالے سے ان کی تعریف کر کے, ان کی شان میں وہ باتیں کہہ کے جو اللہ کے شایان شان ہیں, ان کو خوش کر کے ان سے مدد لی جا رہی, تو پھر اللہ کے حکم سے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں اور جو یہ چاہ رہے ہیں وہ کام کر کے دے رہے ہیں ان کو, یہ جادو ہے. تو یہ سارا لغت کے اعتبار سے جادو ہے. قرآن نے ان آیتوں کے اندر جس جادو کا بیان کیا وہ کفر اور شرک والا جادو ہے, یعنی جس میں شیطانوں کو یا خبیث روحوں کو ایسے کلمات سے یاد کیا جائے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں, اور وہ خوش ہوتے ہیں کفر اور شرک سے, اور پھر ان سے کوئی مدد لی جائے اور کوئی کام کروایا جائے. تو اس کو قرآن نے یہاں پر ان آیات میں جو جادو مراد لیا وہ یہ ہے, اور کہا کہ یہ کفر ہے. بعض صورتوں میں کفر بنتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ شرک گناہ بنتا ہے, گناہ کبیرہ بنتا ہے. جادو میں اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادو میں سبب جو ہے وہ مخفی ہوتا, نظر نہیں آتا, لیکن ہوتا ضرور. معجزے میں سبب ہوتا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ کا کام ہوتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہاتھ کی صفائی حاصل ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو خنجر گھونپ رہے ہیں اور ان کو خون نکل رہا ہے, منہ میں وہ جو ہے نا تلوار ڈال کے نکال رہے ہیں. بعض لوگ نہیں بھی ڈالتے ہیں, صرف صفائی کے ذریعے سے وہ کام کر دیتے ہیں. بعض ڈالتے بھی ہیں, یہ کرتب کرتے ہیں, اور بعض صرف ہاتھ کی صفائی سے یہ کام انجام دیتے ہیں. تھوڑا سا فاصلہ مینٹین کیا جاتا ہے, تھوڑا سا جس آلے کو, جس چیز کو یوز کیا جاتا ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سایہ دار بن جاتی ہے تو آدمی کو نظر نہیں آتی تھوڑے سے فاصلے سے, تو اس طرح سے یہ کام کیے جاتے ہیں. تو نظر کا دھوکہ, نظر کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے, ہاتھ کی صفائی دکھائی جاتی ہے, ایک شکل یہ ہوتی ہے. ایک مسمرزم ہوتا ہے کہ اس کے اندر قوت خیالیہ کے ذریعے سے جو اللہ کی بخشی ہوئی ایک طاقت ہے کسی دوسرے کو اس میں مسلط, دوسرے پر مسلط کر کے ہم جو اس کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں وہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. تیسری چیز شیاطین کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے اور یہ کام کیے جاتے ہیں. تو یہ مسمرزم ہو یا شیاطین سے استمداد ہو یا ہاتھ کی صفائی ہو, یہ نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے ضرور, یہ اسباب ہیں. لیکن معجزے کے اندر آپ دیکھ لیں, معجزے کے اندر ڈائریکٹ اللہ کا کام ہے, سبب کا کوئی بیچ میں واسطہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. ہجرت کے موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کفار مکہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح کو یہ نکلے تو ان کا کام تمام معاذ اللہ کر دیا جائے. رات کو آپ نکلتے ہیں اور ایک مشت مٹھی سے اٹھاتے ہیں اور ان کے منہ پر شہادت الوجو کہہ کے پھینک کے نکل جاتے ہیں. ان کے سامنے سے جا رہے ہیں وہ گھات میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا. تو حق تعالیٰ فرما رہے, وما رمیت اذ رمیت, تم نے نہیں پھینکا, ولکن اللہ رمى, اللہ نے پھینکا. تو اللہ ان کے کام کو اپنا کام بتا رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے. یہاں سے علماء نے نکالا ہے کہ معجزے کے اندر واسطہ نہیں ہوتا, سبب نہیں ہوتا, ہاں جادو میں ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے عوام کے سمجھنے کے لیے. حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا, یعنی جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی تبدیل کر, حقیقت بدل دی جائے. تینوں طرح اس کا اثر دکھایا گیا. یہ جو نظر کا دھوکا ہے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا. سحروا اعین الناس, اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں کو پر جادو کیا تھا, مطلب نظر کا دھوکا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی جادوگروں کی تو ان کو تھوڑا سا خوف فیل ہوا. کہتے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں وقت کے جو مقابلے کے لیے ہیں, تو حق تعالیٰ نے ان کی جو کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بیان کی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, ان کو لگ رہا تھا, یہ ان کے جادوگروں کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں سانپ بن کے, رسیاں نہیں ہیں یہ تو سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں, خیال. اور تیسری چیز, تیسرا کہ چیز ہی بدل دی جائے. ایک انسان ہے مثال کے طور پہ, اس کو بلی بنا دیا جائے, ایک انسان ہے اس کو گدھا بنا دیا جائے. بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. حضرت کعب احبار ایک تابعی گزرے ہیں جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ لولا کلمات نقولہن لجعلتنی الیہود حمارا, یعنی مفہوم جس کا یہ ہے کہ اگر وہ کلمات کچھ میرے پاس نہ ہوتے جو میں روزانہ پڑھا کرتا ہوں تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. اب اس کا ایک مفہوم گدھا بنا دینے کا وہ والا ہے جو ہماری زبان میں الو بنانے کا ہوتا, مگر یہ مجازی معنی ہے. اس کے مجازی مطلب ایک حقیقی معنی نہیں ہے. اب حقیقی معنی کو اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب مجازی, جب مشکل ہو وہاں حقیقی معنی کو مراد لینے میں, یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے, مراد لیا جا سکتا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کی وجہ سے کہ ایک چیز کی حقیقت بدلی جا سکتی ہے, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسان سے یہ گدھا بنا دیتے جادو کے زور پہ, کیونکہ میں نے ان کے مذہب کو چھوڑا ہے اور ان کی جو حقیقتیں ہیں, جو ان کے راز ہیں وہ باہر لوگوں کے سامنے لائے ہیں. وہ کلمات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں, آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں, وہ معلوم ہونا چاہیے اور ہم کو پڑھنا چاہیے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کئی چیزوں کا اور خبیث چیزوں کا زور ہے, تو گھروں کے اندر اگر اس کا ورد رہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے. صبح میں اگر ہو جائے تو, صبح و شام ہو جائے تو بہت بہتر ہے, ورنہ کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ہو جانا چاہیے, سات دفعہ. اور وہ دعا یہ ہے, اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ, میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی, اس عظیم تر خدا کی کہ جس سے عظیم تر کوئی ہستی نہیں ہے. وہ بھی کلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر, اور میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ان کلمات کی کہ جس کی گرفت سے کوئی نیک یا بد باہر نہیں ہے, ان کلمات کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. وبی اسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منھا وما لم اعلم, اور ان اسماء الہیہ کی میں پناہ میں آتا ہوں جو میرے علم میں ہیں, اللہ کے بتانے سے, اللہ کے رسول کے بتانے سے مجھے پتہ چلے, اور کچھ وہ بھی ہیں جو نہیں بتائے گئے. تو ان سب اسماء الہیہ کی پناہ میں آتا ہوں, من شر ما خلق وذرا وبرا, ہر اس چیز کے شر سے جس کا خالق اللہ ہے, جس کا باری اللہ ہے, جس کا ذاری اللہ ہے. یہ تینوں معنی پیدا کرنے کے معنی میں آتے, تینوں لفظ پیدا کرنے کے معنی میں آتے. تو یہ وہ دعا ہے, حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں اس کو صبح شام پڑھ لیا کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے جادوئی اثر سے, ورنہ تو یہ یہود کے بچے مجھے کب کا گدھا بنا چکے ہوتے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں, یہ جادو جو ہوتا ہے طبعی چیز ہے, یہ جیسے بھوک لگتی ہے کھانا کھاؤ تو بھوک مٹ جاتی ہے, پیاس لگتی ہے پانی پیو تو پیاس بجھ جاتی ہے, کسی کو نقصان پہنچانا بیماری آتی ہے, جیسے بیماری آتی ہے کسی کو کیوں, بے احتیاطی کی بنیاد پہ, غذا سے, ماحول میں, ویدر ہے, ان میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے بیماری آتی ہے. ایسے ہی روحانی ویدر کے اندر جو احتیاطیں درکار ہے وہ نہیں کرو تو پھر یہ بھی آتی ہے. روحانیت کی دنیا میں جو ویدر چلتا ہے اس ویدر میں جو احتیاطیں درکار ہیں ضروری ہیں وہ احتیاطیں اگر نہیں کرے گا کوئی بندہ تو پھر اس پہ یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوں گی, اور اگر وہ احتیاطیں کرے گا تو پھر جیسے ظاہری دنیا کے اندر بچتا ہے اس دنیا میں بھی بچے گا. تو یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے, اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر تک اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا, ان یہودیوں نے ہی کیا تھا, لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کو بھول ہو جاتی تھی, آپ ایک کام سمجھتے تھے کہ میں یہ کر چکا ہوں اور آپ نہیں کیے ہوئے تھے, یا آپ سمجھتے تھے کہ میں نے نہیں کیا ہے حالانکہ آپ وہ کر چکے ہوتے تھے. تو یہ بھول کا اثر, یعنی یہ بات ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بات ذہن میں نہیں رہے گی کہ جادو کا اثر کیا ہوا تھا تو ایک بہت بڑا اعتراض شریعت پہ آتا. یہ جو پوری شریعت ہے, یہ جو قرآن ہے, پتہ نہیں کس زمانے کا ہے, قرآن میں اس وقت کی بھی تو آیتیں ہوں گی نا جس وقت حضور متاثر تھے معاذ اللہ, تو کہیں وہ بھی بے اعتبار ہیں کیونکہ آپ کو بھول ہو گئی تھی. بھول کا اثر صرف اتنا تھا کہ زندگی کے معمول کے کاموں میں سے بعض چیزوں کے بارے میں آپ کو لگتا تھا کہ میں نے کیا, پھر گھر والے بتاتے تھے کہ نہیں نہیں یہ آپ نے نہیں کیا. بعض آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا, پھر گھر والے بولتے تھے نہیں یہ آپ نے نہیں کیا, اس طرح سے چلتا رہا. تو صرف یہیں تک اس کا اثر تھا. پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ جادو کا اثر ہے اور اس کا علاج یہ ہے. سورہ معوذتین اتری, معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس اتری, اور ایک ایک پتہ چلایا گیا کہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے آپ ہی کی کنگھی کے اندر آپ کے داڑھی کے سر کے بالوں کو باندھ کر کے کچھ پڑھ کر کے دم کر کے وہاں پہ دبا دیا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا, وہ جا کر کے وہ نکال کے لائے, اس میں 11 گرہیں تھیں, 11 گھیٹیاں تھیں گانٹھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک گانٹھ اس کی کھولتے جاتے تھے, گرہ کھولتے جاتے تھے, پھر اس کے بعد میں ساری چیز زائل ہو گئی. تو یہ طبعی چیز ہے, یہ بولنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے متاثر ہوئے ہیں. جیسے یوں سمجھ لیجیے, جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, بخار بھی آیا, سر درد بھی ہوا, دوسری اور چیزیں بھی ہوئی, ویسے ہی یہ بھی ہوا. تو اس سے شریعت کے معتبر نامعتبر ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر شریعت یا قرآن, قرآن آیات یا احادیث کو کوئی غیر معتبر سمجھے, کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر اس کی. باقی رہا حکم, حکم کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض جیسا کہ عرض کیا گیا, اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے جادو کے لیے وہ معلوم ہے کہ کیا ہے, تو پھر اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیا ہے. جب معلوم ہے تو کیا اس کے اندر کوئی کفریہ بات ہے, کوئی اس کے اندر شرکیہ بات ہے, کسی خبیث روح سے یا شیاطین کی تعریف ہے اس کے اندر, کیا ان سے کوئی مدد مانگی جا رہی ہے, کیا ان کی شان میں کوئی ایسی بات بولی جا رہی ہے جو اللہ کے شایان شان ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو شرک ہو گئی, کفر ہو گئی. تو یہ ایسے کلمات کے ذریعے سے پھر یہ کام کرنا یہ کفر ہوگا, شرک ہوگا. بعض دفعہ یہ سب نہیں ہوتا لیکن کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا, جائز ذریعے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہوتا, تو مقصد ناجائز ہے, اس واسطے اس کی اجازت نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی محبوب کو قدموں میں ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے, یا اس کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں, یعنی کسی کو چاہتے ہیں, ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو اب ان کو ان سے شادی کرنے کے واسطے کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہ ان کو بھی ہم سے تعلق ہو جانا, ان کے دل میں بھی ہماری محبت آ جانا, ذہن میں رہنا چاہیے. ایک ہے اس حد تک اثر کرانا کہ وہ شادی کرنے پہ مجبور ہو جائیں, ان کی عقل معاوف ہو جائے, ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے, بس اس پہ کام چلے کہ رشتہ آیا بس شادی کرو, اس حد تک کرانا ناجائز ہے, گناہ ہے. اور اس حد تک کرانا کہ بھائی ان کے دل میں ہماری, یعنی یہ کوشش کرنا عملیات کے ذریعے, وظائف کے ذریعے, کہ ان کے دل میں ہمارے رشتے کی قدر آ جائے, ہم سے رشتے کا ان کا ذہن بن جائے, اس حد تک اجازت ہے. اور یہ بات تو وہی ہے نا, دعا والی بات ہے یہ, اتنا وظیفہ, اس درجے کا وظیفہ دعا والی, دعا والے درجے کی ہے یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم نے فلاں جگہ ہمارے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا ہے, اللہ کرے ان کو ہمارا رشتہ, آپ ایسا کر دیں کہ ان کو ہمارا رشتہ پسند آ جائے. تو یہ جو اس حد تک ہے وظیفے کے اندر بھی اس حد تک کی اجازت ہے, اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے. اب تعالیٰ ہم سب کی اور عامت المسلمین کی, سب مسلمانوں کی ہر قسم کے شر سے, جادو اثرات سے, آسیب سے, نظر بد سے, امراض سے, دیگر مکمل حفاظت فرمائے. جو اس میں جس سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، صحیح فاقہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ.